جمعرات 31 دسمبر سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. پاکستان کے شہر لاہور سے تین خواتین کی بچوں سمیت شام میں شدت پسند تنظیم داعش میں شمولیت. پولیس کی جانب سے پہلے تصدیق، بعد میں نہ تصدیق نہ تردید.
جو پرسکرائب آرگنائزیشن ہیں ان کے خلاف ہم کاروائی روٹین میں کرتے رہتے ہیں، تو داعش کی پریزنس یہاں پہ بالکل میں اسے کنفرم نہیں کر سکتا.
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، معصومہ ملک سے خبریں سنیے. پاکستان کے شہر لاہور میں پولیس نے ان خبروں کی تصدیق کی ہے کہ تین خواتین اپنے بچوں سمیت شام جا کر شدت پسند گروہ دولت اسلامیہ میں شامل ہو گئی ہیں، اور بتایا ہے کہ چند ماہ قبل لاہور کے مختلف تھانوں میں ان خواتین اور بچوں کے اغوا کی ایف آئی آر بھی درج کروائی گئی تھی. تفصیل بتا رہی ہیں لاہور سے شمائلہ جعفری.
لاہور کی ڈی آئی جی آپریشنز ڈاکٹر حیدر اشرف نے بی بی سی کو بتایا کہ ان میں سے کچھ خواتین کا رابطہ اپنے گھر والوں سے ہوا ہے، جنہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ اطلاع دی ہے کہ خواتین اغوا نہیں ہوئی بلکہ اپنی مرضی سے شام گئی ہیں، جس پر محکمہ انسداد دہشت گردی نے مزید تفتیش کی ہے، جس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ یہ خواتین کراچی اور گوادر کے راستے ایران سے شام گئی ہیں تاکہ داعش کے لیے کام کر سکیں.
پاکستان کی سینٹ میں حزب اختلاف نے پی آئی اے آرڈیننس کے خلاف آئینی قرارداد اکثریت رائے سے منظور کر لی ہے. حزب اختلاف کا موقف ہے کہ یہ آرڈیننس قومی ایئر لائن کی نجکاری کے لیے لایا گیا ہے، جو کہ انہیں منظور نہیں ہے. قرارداد کی منظوری پر حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے سینٹ اراکین نے افسوس کا اظہار کیا ہے. بنگلہ دیش کی ایک عدالت نے سن 2013 میں قتل کیے گئے سیکولر بلاگر احمد رجاب حیدر کے قتل کے جرم میں تین افراد کو موت کی سزا سنائی ہے. سزا پانے والے ان تین مجرمان میں سے ایک ابھی تک مفرور ہے. عدالت نے 6 دیگر افراد کو بھی قتل میں ملوث ہونے کا مجرم قرار دیتے ہوئے قید کی سزائیں سنائی ہیں. احمد رجاب کو انٹرنیٹ پر اپنی تحریروں میں خدا کے وجود سے انکار کرنے پر حملہ کر کے ہلاک کیا گیا تھا. جرمنی میں برسلز کی پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے سال نو کی تقریبات کو دہشت گرد حملوں سے نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کرنے والے 6 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے. یورپ سمیت دنیا بھر میں سال نو کی تقریبات میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے. تفصیل نخبت ملک سے.
جرمنی کے دارالحکومت برسلز میں تمام عوامی اجتماعات پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. پیرس میں نئے سال کی آمد پر ہونے والا آتش بازی کا مظاہرہ اس برس نہیں ہوگا. دیگر یورپی ممالک نے بھی عوامی مقامات پر سیکیورٹی بڑھا دی ہے. روس نے سیکیورٹی خدشات کی بنا پر ماسکو کا ریڈ اسکوائر عوام کے لیے بند کر دیا ہے. ادھر ترکی میں پولیس نے کہا ہے کہ انہوں نے 2 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے جو انقرہ میں سال نو کی تقریبات کے موقع پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. دوسری جانب بیلجیم میں حکام نے کہا ہے کہ گزشتہ ماہ ہوئے پیرس حملوں میں ملوث ایک اور شخص پر فرد جرم عائد کی گئی ہے.
اقوام متحدہ کے ریفیوجیز کے ادارے کے سربراہ نے یورپ میں تارکین وطن کے بحران کی بنیادی وجہ سفارتی ناکامی کو قرار دیا ہے. ذیشان حیدر.
یو این ایچ سی آر کے سبکدوش ہونے والے سربراہ اینتونیو گیتریس نے بی بی سی کو بتایا کہ عالمی برادری تنازعات کی بر وقت روک تھام اور ان کے حل کی صلاحیت بہت حد تک کھو چکی ہے. انہوں نے قیام امن کے سفارتی حل پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس بحران سے نمٹنے کے لیے کی گئی انسانی بنیادوں پر رضاکارانہ مالی مدد کی اپیل ناکافی تھی. اس کے بجائے ایک ایسا منصفانہ اور واضح طریقہ کار لانا چاہیے تھا جس کے تحت ہر ملک اپنا حصہ ڈال سکتا.
ادھر جرمن چانسلر اینگلا میرکل نے جرمن عوام سے اپنے سال نو کے خطاب میں کہا ہے کہ وہ پناہ گزینوں کی آمد کو مستقبل کے موقع کے طور پر دیکھیں.
اہم یہ ہے کہ ہم خود منقسم نہ ہوں، نہ نسلی اور نہ معاشرتی طبقات میں، اور نہ ہی اس بات پر کہ کون یہاں پہلے سے رہ رہا ہے اور کون اب یہاں آیا ہے. اہم یہ ہے کہ ہم ان کی پیروی نہ کریں جو سرد مہری اور نفرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جرمنی صرف ان کا ہے.
آسٹریلیا میں میلبرن کے قریب جنگل میں لگی آگ بے قابو ہو رہی ہے، جسے بجھانے کے لیے قریب 500 فائر فائٹرز یہاں موجود ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ جنوبی علاقے کی معروف سرف کوسٹ سے مقامی لوگوں اور چھٹیاں گزارنے آئے ہوئے سینکڑوں لوگوں کو حفاظت کے پیش نظر علاقے سے نکالا گیا ہے. برطانیہ کے شمالی سمندر میں واقع تیل کے 2 کنوؤں کو طوفان کے باعث نقصان پہنچنے کے خدشے کے پیش نظر بند کر دیا گیا ہے، اور یہاں موجود افراد کو منتقل کیا جا رہا ہے. خطرہ ہے کہ طوفانی ہواؤں کے باعث وال ہال فیلڈ میں موجود ایک بڑا بحری جہاز پھسل جانے کے بعد ان دونوں میں سے کسی سے ٹکرا جائے گا. پاکستان میں ماحولیات اور جنگلات کے ماہرین کہتے ہیں کہ ملک بھر میں 27,000 ایکڑ سالانہ کی شرح سے جنگلات کا صفایا ہو رہا ہے. سباناز.
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 4.4 ملین رقبے پر جنگلات قائم ہیں اور قریباً 53,000 افراد جنگلات کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر درختوں کا کٹائی کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ ملک میں جنگلات میں کمی کی بنیادی وجہ ٹمبر مافیا، ترقیاتی منصوبوں کا پھیلاؤ یا پھر دیہی علاقوں میں درختوں کی لکڑی کو ایندھن کے طور پر استعمال کیا جانا ہے۔
چین میں شادیوں کا موسم عروج پر ہے۔ سال کے آخری دن بھی بہت سے جوڑوں نے اپنی شادی رجسٹر کروائی۔ وجہ شادی کی چھٹیوں کا حصول ہے جو بونس کی صورت ملتی ہیں، کیونکہ نئے سال کا سورج طلوع ہوتے ہی ملک میں نئے قوانین رائج ہو جائیں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کے سبکدوش ہونے والے سربراہ کی یورپ پر تنقید۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس اور بیلجیم میں نئے سال کی تقریبات منسوخ۔ اور رخصت ہوتے 2015 کے تنازعات کا جائزہ اور آپ کی بات سمیت کئی موضوعات آج پروگرام کا حصہ ہیں، مگر پہلے اس خبر کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے ابھی خبروں میں سنا کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور سے مبینہ طور پر 3 خواتین، 1 درجن سے زیادہ بچوں کو لے کر شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ میں شامل ہونے کے لیے شام چلی گئی ہیں۔ تاہم اس سے قبل ان خواتین کے اغوا کیے جانے کی ایف آئی آر مختلف تھانوں میں درج کروائی گئی تھی۔ میں نے اس خبر کی تفصیل جاننے کے لیے جب لاہور میں نامہ نگار شمائلہ جعفری سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا۔
جی، یہ جو 3 خواتین ہیں جن کے بارے میں یہ ان کے گھر والوں نے پولیس کو پہلے اطلاع دی تھی کہ وہ گھر سے غائب ہیں یا وہ اغوا ہو گئی ہیں، اور صبح جو ہے وہ میری اس حوالے سے کنفرمیشن کے لیے بات ہوئی تھی جو ڈی آئی ڈی آپریشنز ہیں ڈاکٹر حیدر اشرف ان سے، تو انہوں نے مجھے صبح یہ کنفرم کیا تھا کہ یہ خواتین تھیں جن کی اغوا کی ایف آئی آرز لاہور کے مختلف تھانوں میں درج تھیں، اور اب جو ہے وہ ان کی فیملی ممبرز ہیں، ان کا رابطہ ہوا ان خواتین کے ساتھ، اور پھر وہ جو فیملی ممبرز ہیں انہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بتایا ہے کہ شاید وہ پاکستان میں نہیں ہیں اور وہ چلی گئی ہیں شام، جہاں پہ وہ داعش کے لیے کام کر رہی ہیں۔ لیکن ابھی جو ہے وہ سچویشن بہت فلوئڈ ہے، کیونکہ سارا دن کوئی نئے اپڈیٹس ذرائع کا نام لے لے کر میڈیا پہ آتے رہے ہیں، اور ابھی دوبارہ سے مجھے ڈی آئی جی آپریشنز نے خود سے فون کیا ہے اور وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ہم اس کو فردر انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اس ڈیٹیل کے کو کہ وہ کہاں کہاں گئی ہیں یا ان کی لنکیجز کس کس کے ساتھ ہیں۔
لاہور میں نامہ نگار شمائلہ جعفری سے آپ نے سنا کہ پولیس نے اس معاملے پر اپنا موقف تبدیل کر لیا ہے، لہٰذا پولیس کا تازہ موقف جاننے کے لیے میں نے لاہور کے ڈی آئی جی آپریشنز ڈاکٹر حیدر اشرف سے خود بات کی تو انہوں نے کہا۔
جی، ہمارے پاس انفارمیشن آئی تھی کچھ خواتین کے بارے میں جو اپنے گھروں سے مسنگ ہیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ اس میں ایک فرحانہ حامد نام کی خاتون ہے، اس میں بشرا چیما نام کی خاتون ہے، اور اس میں ایک خنسا بچی ہے۔ اب یہ خواتین کہاں گئی ہیں؟ یہاں پہ خواتین کے اغوا کے ایف آئی آر سب کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ڈیٹیکٹ بھی کرتے ہیں، تو ان خواتین کے بارے میں ہم بالکل چیک کر رہے ہیں کہ وہ کہاں گئی ہیں، کیا انفارمیشن ہے، خود گئی ہیں یا اغوا ہوئی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہم ویریفائی کر رہے ہیں اور چیک بھی کر رہے ہیں۔
تو یہ ایف آئی آر کب درج ہوئی تھی ان کے گم ہونے کی؟
یہ ہے جی ستمبر کی ایف آئی آر سے۔
اچھا، تو تقریباً 3 ماہ ہو گئے انہیں، تو اس دوران پولیس کوئی پتہ نہیں لگا سکی کہ اگر ان کو اغوا کیا گیا تو کس نے اغوا کیا، یا اگر لاپتہ ہوئی تو کہاں گئیں؟
جی، ابھی تک پولیس کے پاس اس بارے میں کوئی کلیو نہیں ہے،
لیکن ان کے رشتہ داروں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ شام شاید یہ خواتین گئی ہیں داعش میں شمولیت کے لیے۔
دیکھیے، یہ ایک بڑا سینسٹیو سا ایشو ہے، اس میں ہم تمام جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں کے ساتھ آن بورڈ ہو کے اس میں چیک کر رہے ہیں ان کے ویئر اباؤٹس، ہم یہ بھی چیک کر رہے ہیں کہ یہ مس انفارمیشن تو نہیں ہے، یہ بھی چیک کر رہے ہیں کہ یہ کہیں باہر چلی گئی ہیں یا ود ان دا کنٹری کوئی ان کے ساتھ مس ٹیپ ہو گیا. ہم تمام اینگل سے اس کی انویسٹیگیشن کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں.
لیکن ڈاکٹر حیدر اشرف, اب تو 3 ماہ ہو گئے ہیں, تو 3 ماہ میں کچھ نہیں پتا چل سکا پولیس کو؟
دیکھیے, ہر کیس پولیس فوراً نہیں ڈیٹیکٹ کرتی, نہ کر سکتی ہے. کچھ کیسز بلائنڈ ہوتے ہیں, کچھ کیسز میں پولیس کو فوراً کلو مل جاتا ہے, کچھ کیسز میں پولیس کو لیڈ مل جاتی ہے. تو اس کیس میں, ان تینوں کیسز میں پولیس کو ابھی تک کوئی لیڈ نہیں ملی.
لیکن اگر ان کے رشتے دار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کی ان خواتین سے بات ہوئی ہے اور اب انہیں پتہ چل گیا ہے کہ وہ شام گئی ہیں,
دیکھیے ان فیملی ممبرس کو ہم انویسٹیگیشن میں جوائن کروائیں گے. جن نمبرس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں ان نمبرس سے ہم ویریفائی بھی کریں گے, اور جن سے بھی ہمیں فردر انویسٹیگیشن کو آگے لے کے بڑھنا پڑا ہم ان سے انویسٹیگیشن آگے لے کے بڑھیں گے.
تو آپ کے پاس اس بات کی تصدیق ہے کہ داعش پنجاب میں, خاص طور پر لاہور وغیرہ میں, نوا کے علاقوں میں, ارد گرد کے علاقوں میں سرگرم ہے؟
ایسی بالکل بھی کوئی بات نہیں ہے, ایسی بالکل بھی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے پاس ابھی تک داعش کے کوئی فٹ پرنٹس اس شہر میں موجود نہیں ہیں. جو پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز ہیں ان کے خلاف ہم کاروائی روٹین میں کرتے رہتے ہیں, اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں نیشنل ایکشن پلان کے تحت ان کے خلاف کافی کاروائی ہوئی ہے. تو داعش کی پریزنس یہاں پہ بالکل میں اسے کنفرم نہیں کر سکتا.
لاہور کے ڈی آئی جی آپریشنز ڈاکٹر حیدر اشرف سے آپ نے پولیس کا تازہ ترین موقف سنا. اس معاملے میں ابہام کیوں پیدا ہوا, پولیس واضح طور پر کچھ کیوں نہیں بتا رہی, یہ جاننے کے لیے میں نے نامہ نگار شمائلہ جعفری سے ایک بار پھر رابطہ کیا, تو انہوں نے کہا
دیکھیں جو براہ راست اس مسئلے کو جو ڈیل کرتا ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے, انسدادی دہشت گردی کا محکمہ. لیکن چونکہ یہ خواتین جو ہیں ان کی ایف آئی آرز اغوا کی درج ہوئی ہوئی تھی, اس لیے جو لاہور پولیس ہے وہ بھی اس سارے معاملے کے اندر شامل تھی. ابھی جو انسداد دہشت گردی کا محکمہ ہے اس کے آفیشلس کے ساتھ ہم صبح سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے بار بار میسیجز چھوڑے ہیں لیکن انہوں نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی ہے. تو جو ہماری کانفرمیشن تھی وہ ڈاکٹر حیدر اشرف ڈی آئی جی آپریشنس جو ہیں وہ ان کی بات پہ بیس کر کے تھی, اور ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی چونکہ یہ سٹوری بہت سینسیٹیو ہے, اور ابھی تھوڑے دن پہلے بھی پنجاب میں کچھ ایسے اریسٹ ہوئے ہیں. تو اب جو ہے وہ لگتا ہے ایسا کہ پولیس کے لیول پہ کافی کنفیوژن ہے, اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی ہم اس کو فردر انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ یہ خواتین کہاں پہ ہیں اور ان کے کس کس کے ساتھ جو ہے وہ لنکیجز ہیں.
شمائلہ, ایف آئی آر درج ہوئی اغوا کی, اب یہ اطلاع ہے کہ اغوا نہیں اصل میں یہ لوگ داعش میں شمولیت کے لیے گئی ہیں یہ خواتین, تو ظاہر ہے کہ ارباب اختیار میں تو کافی تشویش پیدا ہو گئی ہوگی.
جی بالکل, آپ یہی پولیس کا موقف دیکھ لیں کہ ایک پولیس آفیشل ہیں جن سے صبح میری بات ہوئی ہے اور وہ اس کو 100% کنفرم کر رہے تھے, اور ابھی انہوں نے مجھے خود فون کر کے کہا کہ ابھی ہمیں اس کے اوپر مزید تحقیق کرنا ہے. تو ایک تو ثبوت آپ یہیں سے دیکھ لیں کہ اس وقت جو ہے وہ کس قسم کی کنفیوژن ہے. دوسرا یہ ہے کہ داعش کو لے کر شروع سے ہی پاکستان کے اندر کچھ ایسی صورتحال رہی ہے کہ پہلے چودھری نثار جو فیڈرل انٹیریئر منسٹر ہیں وہ, انہوں نے اس بات کی مکمل تردید کی اور ان کا کوئی سایہ تک بھی موجود نہیں ہے داعش کا پاکستان میں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ مختلف لوگ بھی اریسٹ ہوتے رہے. کچھ دن پہلے ڈسکا میں ایک پورا کا پورا نیٹ ورک جو کہ حکومت نے اس کو اون کیا, لا منسٹر پنجاب کے جو انہوں نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے بتایا کہ ان لوگوں کے رابطے تھے, انہوں نے ٹریننگ کا ایک کیمپ بنایا ہوا تھا اور یہ لوگ تیاری کر رہے تھے کہ یہ جائیں اور شام چلے جائیں اور وہاں جا کر ان کے ساتھ شامل ہو جائیں, برین واشنگ کر رہے تھے لوگوں کی. تو ایک وہ خبر آئی منظر عام پر, اور اس کے بعد ابھی ایک دن تقریباً گزرا ہے اور پھر یہ خبر آ گئی کہ خواتین اور بچے بھی ٹریول کر کے جو ہیں وہ شام جا چکے ہیں. تو اس وقت کنفیوژن بھی ہے اور ڈینائل بھی ہے, بہت کلیئر طریقے سے چیزیں صاف سامنے لائی بھی نہیں جا رہی, اور ہمیشہ کی طرح جیسے ہمیشہ ایسے کیسز میں ہوتا ہے کہ پہلے ایک چیز کی مسلسل تردید کی جاتی ہے اور پھر اس کی کہیں نہ کہیں سے کنفرمیشن یا تصدیق ہو جاتی ہے. تو ابھی جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو آفیشیل لیول کے اوپر کنفیوژن ہے, کیا اس خبر کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا اگر نہیں روکنے کی کوشش کی جا رہی تو کھل کے دو ٹوک طریقے سے آفیشلی موقف نہیں بتایا جا رہا, جس سے اور کنفیوژن جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے.
لاہور سے یہ تھی نامہ نگار شمائلہ جعفری. پاکستانی معاشرہ ایک روایتی معاشرہ ہے جہاں خاندان کے تانے بانے نہایت مضبوط سمجھے جاتے ہیں اور جہاں باہمی رشتوں کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. ایک ایسی سوسائٹی میں عورتوں میں شدت پسندی کا رجحان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کیا عمرانی وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی؟ میں نے ان سوالوں کے جواب پاکستان میں خواتین کے کمیشن کی سربراہ خاور ممتاز سے جاننے کی کوشش کی.
اس کے اوپر اتنا گہری تو ہم نے نظر نہیں ڈالی, لیکن جو ہم نے نظر آتا ہے کہ جو معاشرے میں اس وقت اس طرح کی سوچ پرورش کر رہی تو اس میں عورتوں میں بھی ہوگی اور مردوں میں بھی ہوگی, تو ایک ساتھ ہی اس کی سوچ پھیلتی ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ مردوں میں کچھ اور طرح کی سوچ پھیل رہی ہوگی عورتوں میں کچھ اور, یہ تو لحاظ سے معاشرے میں ہی ایک تبدیلی آ رہی ہے ایک قسم کی, اور معاشرہ ذرا پہلے کے مقابلے میں کنزرویٹو ہوتا جا رہا ہے, تو اس میں مرد بھی ہیں کنزرویٹو, عورتیں بھی ہیں کنزرویٹو. یہ تو اب کافی سامنے حقیقت آ گئی ہے کہ یہ صرف مدرسوں کی پیداوار نہیں ہے, یہ دوسرے طبقوں میں بھی ہے, متوسط طبقوں میں بھی, پڑھے لکھے طبقوں میں بھی اس سوچ کی ہمیں نظر آتی ہے, آثار نظر آتے ہیں اور اس کے ایویڈنس بھی نظر آتی ہے.
اچھا بالعموم یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پاکستان کا معاشرہ ایک قدامت پسند طرز زندگی والا معاشرہ ہے, اور یہاں پر خواتین خاص طور پر وہ اپنی مرضی کی ان کی زندگی گزارنے کو مایوب سمجھا جاتا ہے, تو کیا اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ایک خاتون اپنی نیک نامی کے لیے جس طرح کی طرز زندگی گزارتی ہے وہ بالآخر اس کا نتیجہ شدت پسندی میں نکلتا ہے؟
اس طرح تو ہم اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے, یہ اس کو تھوڑا سا ہمیں اس کے اوپر تحقیق کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو معاشرہ تبدیل ہو رہا ہے اس میں تبدیلی جو ہے وہ کس کس طریقے سے سامنے آ رہی ہے, اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں, مینیفیسٹیشنز کیا ہیں. دیکھیے ایک طرف تو تبدیلی یہ ہے کہ لڑکیوں کو پڑھانے کا بڑا سب لوگوں کو شوق ہو گیا اور سب سمجھتے ہیں کہ تعلیم لڑکیوں کے لیے ضروری ہے, لڑکیوں کے کام پہ بھی لوگوں کا ایک عام عمومی طور پہ وہ برا نہیں کام سمجھا جاتا ہے, لیکن دوسری طرف ان کی زندگیوں پہ جو ہولڈ ہے دوسرے لوگوں کا اکثر گھر والوں کا وہ بھی اپنی طرف وہ ابھی ٹوٹا نہیں ہے, تو معاشرے میں ٹینشن بہت ہے اور اس کو اتنی آسانی سے ہم جنرلائز نہیں کر سکتے, مختلف طبقات پہ مختلف قسم کے پریشرز ہیں. ہم ایک طرف دیکھتے ہیں لڑکیاں اور خواتین بہت آگے بھی کچھ ایونیوز میں آگے بھی پڑھ رہی ہیں, لکھائی بھی کر رہی ہیں, پڑھائی بھی کر رہی ہیں, یونیورسٹیز میں سب سے زیادہ بہتر جو نتیجے آتے ہیں وہ عورتوں کے آتے ہیں, اور دوسری طرف ہم ایک اور بھی دیکھ رہے ہیں ایک شدت پسندی کا بھی رجحان ہے, کنزرویٹزم کا بھی رجحان ہے. تو میرا خیال سے پاکستانی معاشرہ جو ہے سب بہت تیزی سے تبدیلی کی طرف آ رہا ہے, ابھی وہ تبدیلی کس طرف جاتی ہے ابھی تک بہت زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن یہ ضرور ہے کہ کچھ کنزرویٹزم کی طرف ضرور
پڑ رہا ہے معاشرہ. اچھا خبر ممتاز, پاکستانی معاشرہ روایتی طور پر کنزرویٹو رہا ہے, مذہب سے بھی ظاہر ہے کافی قربت رہی ہے, کافی مذہب پسند لوگ ہیں پاکستان کے زیادہ تر لوگ, تو وہاں تک تو بات ٹھیک ہے, لیکن یہ کب ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے نظریات یا اس طرح کی جو قربتیں ہیں وہ خطرناک ہو جائیں اور اس میں یعنی شدت پسندی جو ہے اس سے آگے بڑھ جائے بات؟
میرا خیال ہے جب معاشرے میں جب تبدیلی بھی آتی ہے, دوسرے یہ کہ لگتا ہے کہ آپ پیچھے رہ رہے ہیں, ایکسکلوژن ہوتا ہے آپ کو, پھر آپ کو لوگ نظر آتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا خیال ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے یا جو ہماری اقدار ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں, تو پھر جیسے میں نے کہا کہ پورا معاشرہ ہمارا تو اس وقت کافی شدت پسندی کی کیا مطلب اگریسو قسم کا معاشرہ ہو گیا ہے, ایک دوسرے کے لیے جو ایک برداشت کا بھی جو ایک مادہ ہے وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے, ایک ایزی گوئنگ معاشرہ ہوتا تھا وہ اب اس میں بہت سختیاں سی آ گئی ہیں, تو اس کے انفلوئنسز تو بہت ہیں, باہر سے بھی بہت زیادہ ہیں اور پھر باہر کے ہی انفلوئنس ہیں جو کہ لوگوں کو پھر انکریج کرتے ہیں کہ جو ہمارے اپنے کلچر میں اتنی سختی اور اتنی اگریسونیس نہیں تھی, بہت کافی برداشت تھی, ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے, مسلمان اور عیسائی اور ہندو اور دوسرے مذہب کے لوگ, امیر غریب سبھی رہتے تھے, لیکن اب کسی کے لیے برداشت اب نہیں رہی ہے, تو اس کے تو انڈیپتھ سبھی بھی ہو, لیکن جو سامنے نظر آتا ہے وہ یہی کہ معاشرے میں ایک ملٹرائزیشن بھی ہو گئی ہے, اسلحہ بھی ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا ہے, برداشت بالکل نہیں رہی ہے, ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہو گئی ہیں, جب وہ پوری نہیں ہوتی ہیں تو جو بھی ایونیو نظر آتا ہے اور جس کو کہ وہ پھر آپ آئیڈیولوجیکلی جسٹیفائی بھی کر سکیں, اس طرف لوگ چلتے ہیں, اس میں مرد بھی چلتے ہیں اور عورتیں بھی چلتے ہیں.
پاکستان میں خواتین کے کمیشن کی سربراہ خاور ممتاز کی گفتگو آپ نے سنی. جیسا کہ آپ سن رہے ہیں کہ آج سیربین کا بڑا موضوع ہے پاکستان کے شہر لاہور سے تعلق رکھنے والی تین خواتین کی مبینہ طور پر شام میں شدت پسند دولت اسلامیہ میں شمولیت, حکام اس خبر کی تصدیق یا تردید سے گریز کر رہے ہیں. آج کے پروگرام میں اس خبر کا ہم تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں. اسی سلسلے میں میں نے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے ڈائریکٹر اور شدت پسندی کے موضوع پر تجزیہ نگار عامر رانا سے پوچھا کہ کیا پاکستان کے شہروں میں شدت پسند نظریات خواتین میں خاصے زیادہ مقبول ہیں.
دیکھیں یہ اندازہ لگانا بہت مشکل ہے کہ شدت پسند نظریات کی سطح کیا ہے اور اس کا کتنا یہ پینیٹریٹ کر چکا ہوا ہے, کیونکہ اس سلسلے میں نہ تو کوئی ڈیٹا اویلیبل ہے نہ ہی کوئی اس کے لیے کوئی ریسرچز ہوئی ہیں. لیکن جو ابھی تک شواہد سامنے آ رہے ہیں, جو میڈیا رپورٹس ہیں, اس سے لگتا ہے کہ کچھ رجحانات ایسے ہیں شدت پسندی کے جو مذہبی طبقات کے اندر ہیں اور جو وقتاً فوقتاً جو ہیں وہ وائلنٹ ایکسٹریمزم کی طرف ان کی ٹرانسفارمیشن ہوتی رہتی ہے. اس کی جو ابھی حالیہ مثال لاہور سے جو رپورٹ ہوئے ہیں انسیڈنٹ, اس سے بھی سامنے آتی ہے.
تو اگر شہروں کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تو ظاہر ہے کہ دیہاتوں کے بارے میں بھی پھر زیادہ معلومات نہیں ہوں گی.
دیکھیے یہ بڑا عجیب سا ہوگا اگر اس کا کمپیئر کریں رولر ایریا سے اربن ایریا کا, کیونکہ جو مذہبی رجحانات ہیں عموماً وہ شہری علاقوں میں دیکھے جاتے ہیں اور جو آؤٹ ریچ ہوتی ہے مذہبی تنظیموں کی, خواہ وہ ریڈیکل ہوں نان ریڈیکل ہوں, ان وہ بھی اربن ایریا کے اندر زیادہ ان کی کنسنٹریشن ہوتی ہے. رولر ایریاز کا جو اسٹرکچر ہے, سوشل ریلیجیس اسٹرکچر ہے, وہ اس میں کوئی اتنی بڑی تبدیلیاں ابھی پاکستان کے اندر رونما نہیں ہوئی ہیں. ہاں وہ جو لوگ رولر ایریا سے مائگریٹ کرتے ہیں اربن ایریا میں, ان کے اندر یقیناً کچھ ایسی ٹینڈنسیز ہوتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہو جاتی ہیں. تو کمپیریزن دونوں کا نہیں بنتا کہ کہاں پہ شدت زیادہ ہوگی کہاں پہ کم ہوگی. تو دیکھنا یہ ہے کہ اگر مذہبی طبقات کے اندر یہ شواہد جو سامنے آ رہے ہیں ان کی شدت کیا ہے, اربن ایریاز میں بھی فوکس کرنا پڑے گا ان طبقات کے اوپر جن کی مذہبی حوالے سے جڑت زیادہ ہے یا مذہبی اداروں کے ساتھ ان کا زیادہ رجحان ہے, تو وہاں پہ زیادہ شدت پسندی کے رجحانات ہیں.
سر عامر رانا, ظاہر ہے کہ مذہب سے لگاؤ اور مذہب سے قربت تو رہی ہے پاکستانی معاشرے میں, لیکن اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ شدت پسندی اور انتہا پسندی کے نظریات کیوں فروغ پا رہے ہیں؟
دیکھیے مذہبیت کوئی ہونا کوئی اتنا کوئی منفی رجحان نہیں ہوتا, آپ کی بات ہی بالکل ٹھیک ہے, لیکن مذہبی طبقات کے اندر کچھ ایسے سیاسی رجحانات در آئے ہیں وہ, اور اس کا بنیادی سبب جو ہے وہ تنظیمیں ہیں اور وہ گروپ ہیں جو پاکستان کے اندر یا باقی مسلم دنیا کے اندر کام کرتے ہیں, جو ٹارگٹ ہمیشہ سے ایسے ہی طبقات کو کرتے ہیں جن کے مذہبی رجحانات زیادہ ہیں. تو ان کے اندر ان کو پوٹینشیل زیادہ لگتا ہے کہ وہ ان کو اپنے مقاصد کے لیے ریکروٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تو بڑا ظاہر سا مسئلہ سامنے آتا ہے کہ جب ایسی تنظیمیں کام کرتی ہیں یقیناً وہ سیکولر یا لبرل سیگمنٹ کی طرف نہیں جائیں گے ریکروٹمنٹ کے لیے, وہیں جائیں گے جہاں سے ان کو کنونس کرنا, آرگومنٹ دینا لوگوں کو آسان ہوگا.
اور اس طرح کے نظریات کو خواتین میں روکنے کے لیے, اس کے فروغ کو روکنے کے لیے مقامی سطح پر اور خود جو خواتین ہیں وہاں کی ان کی سطح پر کچھ کوششیں ہو رہی ہیں کیا؟
یہاں پہ مختلف کوششیں تو ہیں, این جی اوز مختلف کوشش کرتی ہیں خواتین کے اندر جو شدت پسندی کے رجحانات کو کم کرنے کے لیے, لیکن یہ بڑی مربوط کوششیں نہیں ہیں اور بڑی محدود سطح کے اوپر ہیں جس کا امپیکٹ زیادہ نہیں ہے. اس کے مقابلے میں جو مذہبی ادارے ہیں, جو درس قرآن اور اس طرح کے جو سلسلے ہیں تنظیمی سطح کے اوپر خواتین کے, وہ زیادہ مربوط اور جامع ہیں, اور ریاست کی طرف سے بھی جو کوئی واضح حکمت عملی ہمیں شدت پسندی کے تدارک کے لیے سامنے نظر نہیں آتی. تو سول سوسائٹی کے اوپر ہے کوشش ہے, لیکن کوئی اتنی مربوط اور افیکٹو نہیں ہے.
اور یہ بتائیے کہ حکومت کو خود اندازہ ہے خواتین میں شدت پسندی کے رجحان کے بارے میں؟
دیکھیے حکومت کے سامنے جو اس وقت بڑا چیلنج ہے, جس کو جو پرائیورٹی چیلنج ہے, کہ کسی طریقے سے تشدد کی سطح کو, دہشت گردی کی سطح کو کم سے کم کیا جائے, تو وہ اسی کے لیے زیادہ ان کی پورا کنسنٹریشن اسی کے اوپر ہے. تو بار بار یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جب کہ جو تعلق دہشت گردی کا ہے وہ انتہا پسندی کے ساتھ ہے, تو اس کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے. لیکن یہ ایک ایسا پرابلم ہے, ڈائیکوٹمی ہے پاکستان کی سوسائٹی کے اندر, کہ حکومت کو لگتا ہے کہ اگر وہ انتہا پسندی کا مطلب ہے کہ وہ ایک خاص طبقے کا ایشو ہے جو لبرل طبقے کا ایشو ہے, تو اس کو ایڈریس کرنے میں وہ اور اس کو ایک حکمت عملی کے طور کے لیے آگے بڑھانے میں ان کو ہمیشہ سے تعامل ہوتا ہے. تو یہ جب تک جو ایمبیگوٹیز ہیں, کنفیوژن ہیں حکومت کی سطح کے اوپر, تو وہ میرا خیال ہے کہ اس وقت تک کوئی مربوط کوشش سامنے نہیں آ سکے گی.
یہ تھے اسلام آباد میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے ڈائریکٹر عامر رانا. لاہور سے تین خواتین کا مبینہ طور پر شام کا سفر اور خود ساختہ دولت اسلامیہ میں شمولیت, اس کا تفصیلی جائزہ آج ہم نے پروگرام میں لیا. اس خبر کی تفصیل آپ کو ہماری ویب سائٹ پر بھی ملے گی, جہاں اس خبر کے علاوہ اور تازہ خبریں, تصاویر اور ویڈیوز ہیں. پتہ ہے bbcurdu.com. سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
ہم سے بات کریں.
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی کا بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں, یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے, یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275, جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-111-39. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیل کی خبریں عبدالرشید شکور سے.
آسٹریلوی بیٹسمین اسٹیو اسمتھ نے سال 2015 کا اختتام ٹیسٹ کرکٹ کی عالمی رینکنگ میں نمبر ایک پوزیشن پر کیا ہے, جبکہ بالنگ میں بھارتی اسپنر روی چندرن اشوین نے جنوبی افریقی فاسٹ بالر ڈیل اسٹین کی جگہ پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے. پاکستان کے یاسر شاہ بالنگ میں چوتھے نمبر پر, جبکہ بیٹنگ میں یونس خان چھٹے اور مصباح الحق نویں نمبر پر ہیں. سال 2015 میں کھیلوں کا تفصیلی سالانہ جائزہ کل کھیل کے میدان میں سنیے گا. سری لنکا نے نیوزی لینڈ کے خلاف نیلسن میں تیسرا ون ڈے انٹرنیشنل 8 وکٹوں سے جیت کر سیریز کی دلچسپی برقرار رکھی ہے. نیوزی لینڈ نے پہلے دو ون ڈے جیتے تھے, لیکن تیسرے میچ میں سری لنکن بیٹسمینوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا. نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 8 وکٹوں پر 276 رنز بنائے. برینڈن میکیولم کی جگہ کپتانی کرنے والے کین ولیمسن نے 59 رنز اسکور کیے. سری لنکا نے 47 اوور میں 2 وکٹوں پر مطلوبہ اسکور پورا کر لیا. کلکر اتنے دلشن نے 91 رنز اسکور کیے. تھری مانے نے آؤٹ ہوئے بغیر 87 رنز بنائے. اپنا پہلا ون ڈے کھیلنے والے دنوشکا گونا تھلکا نے 4 چھکوں اور 7 چوکوں کی مدد سے 65 رنز اسکور کیے. نیوزی لینڈ کی ٹیم ہوم گراؤنڈ پر مسلسل 12 میچز جیتنے کے بعد پہلا میچ ہاری ہے. جنوبی افریقی فاسٹ بالر ڈیل اسٹین کی انگلینڈ کے خلاف کیپ ٹاؤن کے دوسرے ٹیسٹ میچ میں شرکت یقینی نہیں. وہ پہلے ٹیسٹ میچ میں کندھے کی تکلیف میں مبتلا ہو گئے تھے. دورے نیوزی لینڈ کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا اعلان کل متوقع ہے. اس دورے میں پاکستانی ٹیم 3 ون ڈے اور 3 ٹی ٹوینٹی کھیلے گی. انگلش پریمیئر لیگ میں لیورپول نے سنڈرلینڈ کو 1 گول سے شکست دے دی. بین الاقوامی کرکٹ کو خیر باد کہنے والے بھارتی بیٹسمین وریندر سہواگ کا کہنا ہے کہ انہیں جس انداز سے ٹیم سے باہر کیا گیا اس پر انہیں تکلیف ہے. سہواگ کا کہنا ہے کہ بورڈ یا مینجمنٹ نے انہیں بتانے کی زحمت نہیں کی اور ٹیم سے باہر ہونے کا پتہ انہیں اخبارات سے چلا.
کھیلوں کا احوال آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا. پیرس اور برسلز میں نئے سال کی تقریبات سیکیورٹی خدشات کے باعث منسوخ. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کے سبکدوش ہونے والے سربراہ کی یورپ پر تنقید. اور رخصت ہوتے 2015 کے تنازعات کا جائزہ اور آپ کے صوتی پیغاموں پر مشتمل آپ کی بات کچھ دیر میں. اس وقت خبروں کا خلاصہ.
پاکستان کے شہر لاہور میں پولیس نے ان خبروں کی تصدیق کی ہے کہ تین خواتین اپنے بچوں سمیت شام جا کر شدت پسند گروہ دولت اسلامیہ میں شامل ہو گئی ہیں۔ پاکستان کی سینٹ میں حزب اختلاف نے پی آئی اے آر این انس کے خلاف آئینی قرارداد اکثریت رائے سے منظور کر لی ہے۔ بنگلہ دیش کی ایک عدالت نے سن 2013 میں قتل کیے گئے سیکولر بلاگر احمد رجاب حیدر کے قتل کے جرم میں تین افراد کو سزائے موت سنائی ہے۔ جرمنی میں برسلز کی پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے سال نو کی تقریبات کو دہشت گرد حملوں سے نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کرنے والے چھ مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے۔ جرمن چانسلر اینگلا میرکل نے جرمن عوام سے اپنے سال نو کے خطاب میں کہا ہے کہ وہ پناہ گزینوں کی آمد کو مستقبل کے موقع کے طور پر دیکھیں اور نسلی اور معاشرتی طبقات میں منقسم نہ ہوں۔ برطانیہ کے شمالی سمندر میں واقع تیل کے دو کنوؤں کو طوفان کے باعث نقصان پہنچنے کے خدشے کے پیش نظر بند کر دیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
معصومہ ملک سے خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین یا یو این ایچ سی آر کے سبکدوش ہونے والے سربراہ اینتونیو گیتارس نے کہا ہے کہ یورپ میں پناہ گزینوں کے بحران کی وجہ سفارتکاری کی ناکامی ہے۔ میں نے یو این ایچ سی آر کے ترجمان بابر بلوچ سے پوچھا کہ سفارتکاری میں ناکامی سے مسٹر گیتارس کی کیا مراد ہے۔
انہوں نے دنیا کی توجہ اس امر کی طرف دلانے کی کوشش کی ہے کہ جو 10 لاکھ کے قریب مہاجرین لوٹے پوٹے یورپ میں آ کے پہنچے ہیں، ان کو سنبھالنے کے لیے یورپ کے پاس نہ اس سال کے شروع میں کوئی لائحہ عمل تھا نہ اب سال کے اختتام میں کوئی لائحہ عمل ہے۔
تو یہ بتائیے کہ اینتونیو گوتارس جو سربراہ ہیں، اب وہ ظاہر ہے کہ اپنے 10 سال پورے کر کے جا رہے ہیں، ان کی نظر میں کیا یورپی یونین کی توقع سے مہاجرین کی یا تتارکین وطن کی تعداد زیادہ تھی یا یورپی یونین کے پاس فنڈ کی کمی ہے؟
ان کی نظر میں مسئلہ تعداد کا نہیں ہے، مسئلہ یکجہتی کا ہے۔ یکجہتی ان لوگوں کے ساتھ جو لوٹ پٹ کے اپنے گھر بار چھوڑنے پہ، اپنے ممالک چھوڑنے پہ مجبور ہوئے، ان کے ساتھ یکجہتی اور اندرونی طور پہ یکجہتی 28 ممالک میں یورپی یونین کے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ زیادہ تر جو مہاجرین ہیں دنیا میں اب بھی، وہ زیادہ تر جو کم ترقی والے ممالک ہیں وہ وہاں پر ہیں، یورپ میں نہیں ہے۔ 90% سے زیادہ دنیا کے 20 ملین سے زیادہ جو مہاجرین ہیں وہ ان ممالک ہیں، اور ان ملکوں میں جیسے سیریا کے ہمسائے ممالک ہیں، افغانستان کے ہمسائے ممالک ہیں، عراق کے ہمسائے ممالک ہیں، ان کی بھی دادرسی یا مدد نہیں کی گئی۔ تو اس امر کی طرف یہ توجہ دلانے کی کوشش ہے۔
اور اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کی توقعات کیا ہیں ان ممالک سے، خاص طور پہ یورپی یونین سے کیا توقعات ہیں؟
توقعات یہ ہیں کہ اب بھی 3000 کی تعداد میں لوگ ترکی سے یونان پہنچ رہے ہیں، اور ان میں 80% سے زائد وہ لوگ ہیں جو شام سے، افغانستان اور عراق سے لٹ پٹ کے یہاں پہ پہنچتے ہیں کہ ان کی دادرسی کی جائے، ان کی مدد کی جائے، ایک ایسا لائحہ عمل تیار کیا جائے کہ ان کی عالمی قوانین اور یورپی یونین کے جو اقدار ہیں اور ان کے جو اپنے قوانین ہیں ان کے مطابق ان کی مدد ہو سکے۔ کچھ بہتری ایک حد تک ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں تک ان لوگوں کی مدد کی جانی ہے یونان سے آگے جرمنی تک، وہ تو کچھ ممالک کر رہے ہیں، لیکن کب تک جرمنی اس بوجھ کو برداشت کر سکے گا؟ 28 ممالک کو مل کے اس کے لیے کوئی جواب تیار کرنا پڑے گا۔
بالعموم دیکھنے میں آیا ہے کہ جن ملکوں سے یہ لوگ جاتے ہیں، جن لوگوں کو اپنا ملک چھوڑنا پڑتا ہے، ان ممالک میں سے کچھ ممالک میں مغربی ممالک فوجی مداخلت بھی انہوں نے کی ہے، اور ایک وجہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ اس مداخلت کی وجہ سے لوگ اپنے ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ تو کیا اقوام متحدہ کا پناہ گزینوں کا ادارہ اس طرف توجہ مبذول کراتا ہے؟ اس پر بات ہوتی ہے مغربی ممالک میں؟
بات جس پہ ہم نے بارہا یورپی یونین کے ممالک اور باقی دنیا کے ممالک جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ان ممالک میں امن آ جائے، امن کی کوششوں کو تیز کیا جائے، تو پھر شاید لوگوں کو ضرورت نہ ہو کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑیں۔ اس وقت جو ایک کمی دیکھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ امن کے لیے کوششیں بہت کم ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ مجبور ہو رہے ہیں اپنا گھر بار چھوڑنے کے لیے، جب تک یہ جنگ اور شورش کی حالت جاری رہے گی ان کو کہیں نہ کہیں تو پناہ کی تلاش ہوگی۔ اور اس سے پہلے جو ہم نے دیکھا ہے کہ سیریا، شام، افغانستان اور عراق کے ہمسایہ ممالک میں لوگ جاتے تھے, اب وہاں نا امیدی کی حالت ہے, وہاں پہ ان کو اپنی زندگی ابتر سے ابتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اس لیے لوگ یورپ کی طرف نکل رہے ہیں. اور یورپ کی جو آبادی ہے 550 ملین کی آبادی میں 10 لاکھ کوئی بہت بڑا ہنسا نہیں ہے. اگر آپ اس کو تقسیم کریں گے تو آپ کو 2 مہاجر پر 1000 کی آبادی پہ ملے گا. اگر یہ 28 ممالک مل کے اس مسئلے کی طرف توجہ دیں تو یہ بہت آسان ہے اس کو حل کرنا اور ان لوگوں کی مدد کرنا.
یہ تھے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کے ترجمان بابر بلوچ. اور یورپ میں ہی رہتے ہیں مگر موضوع ذرا مختلف ہے, اور وہ یہ کہ نئے سال کی آمد پر پیرس اور بیلجیم میں ہونے والی روایتی تقریبات منسوخ کر دی گئی ہیں اور حکام نے نئے سیکیورٹی الرٹس جاری کیے ہیں. یورپ اور امریکہ میں نئے سال کی آمد پر دہشت گردی کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نخبت ملک سے.
یہ سوتی جھلک نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ سے ہے جہاں اوقات کے فرق کے باعث نیا سال یعنی 2016 کا آغاز ہوا ہے. لوگ بڑی تعداد میں سڑکوں پر جمع ہیں اور نئے سال کا جشن منا رہے ہیں, مگر نئے سال کی آمد پر روشنیوں اور قمقموں سے جگمگا جانے والا یورپ اس سال سیکیورٹی خدشات میں گھرا ہے. بیلجیم کی دارالحکومت برسلز میں روایتی طور پر کیا جانے والا آتش بازی کا مظاہرہ اس برس نہیں ہوگا. ملک میں شدت پسندی کے خطرے کے پیش نظر اسے منسوخ کر دیا گیا ہے. بیلجیم میں اسی ہفتے کے آغاز میں 2 ایسے افراد کو حراست میں لیا گیا تھا جن پر برسلز میں نئے سال کی تقریبات کے دوران دہشت گردی کی منصوبہ بندی کا شبہ ہے. پیرس میں ہونے والے حملوں کے بعد بیلجیم اب تک ہائی الرٹ پر ہے. برسلز کے میئر ایوان مایورز نے کہا ہے کہ تقریبات منسوخ کرنے کا فیصلہ خطرے کا جائزہ لینے کے بعد کیا گیا ہے. انہوں نے کہا,
بدقسمتی سے ہم آتش بازی منسوخ کرنے پر مجبور ہیں اور وہ تمام تقریبات بھی منسوخ کر دی گئی ہیں جو بہت سے لوگوں کو ایک جگہ اکٹھے ہونے کی وجہ بن سکتی تھیں. اس بات کا فیصلہ کرائسس سینٹر کی جانب سے خطرے کا جائزہ لینے کے بعد کیا گیا ہے.
انہوں نے مزید کہا ہے کہ پولیس لوگوں کی حفاظت کی ضمانت نہیں دے سکتی.
اس صورتحال میں اجتماعات سب سے اہم پہلو ہے. لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جمع ہوگی اور آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ سال اس موقع پر 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جمع ہوئے تھے, اور ان حالات میں ہم ہر شخص کی تلاشی کی ضمانت نہیں دے سکتے. پیرس حملوں کی تحقیقات تا حال مکمل نہیں ہوئی اور پروسیکیوٹرز نے ہمیں بہت سے پہلوؤں سے آگاہ کیا ہے. بہتر یہی ہے کہ خطرہ مول نہ لیا جائے. وزارت داخلہ سے مل کر ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ نئے سال کی آمد پر عوامی تقریبات منعقد نہ کی جائیں.
یورپ کے دیگر ممالک میں بھی سیکیورٹی کے اقدامات بڑھا دیے گئے ہیں اور کئی ممالک میں نئے سال کی آمد کی تقریبات منسوخ کی گئی ہیں. روس کے شہر ماسکو میں قائم ریڈ اسکوائر بھی عوام کے لیے بند رہے گا. برسلز میں عوامی تقریبات منسوخ ہونے پر وہاں کے کچھ رہائشیوں کا کہنا ہے,
میرا خیال ہے کہ یہ دہشت گردی کے خطرے کی حمایت کرنے کے برابر ہے. میرے نزدیک ہمیں اٹھ کھڑے ہونا چاہیے اور سب کچھ کرنا چاہیے. بھاگ کھڑے ہونا کوئی تک کی بات نہیں ہے.
ایک اور شخص نے کہا,
میرے نزدیک یہ ایک اچھا اور دانش مندانہ فیصلہ ہے. اگر آتش بازی کا مظاہرہ کیا جاتا تو بہت سی کنفیوژن پھیل سکتی تھی. میں برسلز میں اس مقام کے قریب رہتا ہوں جہاں یہ مظاہرہ ہونا تھا, سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حفاظتی اقدام ہے.
اگرچہ برسلز میں آتش بازی کا مظاہرہ نہیں ہوگا لیکن کچھ مقامات پر لوگوں کو اکٹھے ہونے کی اجازت دی گئی ہے. برسلز اور ماسکو کے علاوہ پیرس, برلن اور لندن میں بھی سیکیورٹی کے پیش نظر نئے سال کی آمد پر عوامی تقریبات کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات سخت ہیں. حالیہ دنوں میں بیلجیم کی پولیس نے کئی علاقوں میں چھاپے مارے ہیں جن کے دوران فوجی یونیفارم, کمپیوٹر سمیت جدید آلات برآمد کیے گئے.
نئے سال کی تقریبات تفصیل آپ نے ہمارے ساتھی نخبت ملک سے سنی. اور اب چلتے ہیں پاکستان, جہاں 2015 میں کراچی میں 1700 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے جن میں 55% عام شہری تھے. پولیس اور رینجر سے مقابلوں میں 696 مشتبہ ملزمان ہلاک کیے گئے. انسانی حقوقی تنظیموں کے مطابق ماورائے عدالت قتل میں اضافہ ہوا ہے. کراچی سے نامہ نگار ریاض سہیل کی رپورٹ.
کراچی کے لوگ گزشتہ دو دہائیوں سے بدامنی کی چکی میں پستے رہے، لیکن دو سال پہلے ان کی زندگی میں کچھ سکون آیا اور اس کی وجہ شہر میں جاری ٹارگیٹڈ آپریشن بنا۔ ٹارگٹ کلنگ اور بھتا خوری کے خلاف کاروائیوں پر تاجر برادری خاص طور پر خوش ہے۔ سٹیزن پولیس لیزان کمیٹی کے سربراہ زبیر حبیب کہتے ہیں کہ لوگ اب خود کو محفوظ سمجھنے لگے ہیں
کہ اعداد و شمار اگر کوئی بھی چیز دکھائے، لیکن اگر پبلک جو ہے اس سے مطمئن نہیں ہے تو پھر وہ اعداد و شمار کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ لیکن اس وقت آپ جہاں بھی جائیں، لوگوں سے بات چیت کریں، ضرور یہ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں اس وقت بہت خوش ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کرائم بالکل ختم ہو گیا، اتنے بڑے شہر میں جو ہے دو سال میں کرائم کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ ایک گراف جو ہے اس کا، اب اگر آپ دیکھیں گے کہ اس کا گریڈینٹ کیا ہے تو وہ نیچے کی طرف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آپریشنز شروع رہیں اور اسی تنگ و دو کے ساتھ اگر رینجرز اور پولیس کام کرتی رہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم کرائم میں اور نمایاں کمی لا سکتے ہیں۔
کراچی میں رواں سال پولیس کی کارکردگی رینجرز سے بہتر نظر آتی ہے۔ رینجرز نے 4070 افراد کو گرفتار کیا، جبکہ پولیس کے پاس گرفتاریوں کی تعداد 10,618 رہی۔ رینجرز سے مبینہ مقابلوں میں 152 مشتبہ ملزم ہلاک ہوئے، جبکہ پولیس سے مقابلوں میں 544 مشتبہ ملزمان زندگی گنوا بیٹھے۔ حملوں اور مقابلوں میں رینجرز کے 12 جوان ہلاک ہوئے، جبکہ پولیس کو 82 افسران اور اہلکاروں کا جانی نقصان پہنچا۔ پاکستان انسانی حقوق کمیشن اس آپریشن کی نگرانی نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کرتا رہا ہے۔ تنظیم کے وائس چیئرمین اسد بٹ کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اس سال بھی مبینہ طور پر لاپتہ 500 افراد کی درخواستیں پہنچی ہیں
کہ بھائی 6,000-7,000 لوگ آپ نے پکڑے، ان کو پتہ نہیں ویسے چھوڑ دیا یا پیسے لے کے چھوڑ دیا، کیا کیا آپ نے کیا نہیں کیا، لیکن کتنے لوگوں کو آپ نے سزا دلوائی کورٹ سے، کتنے لوگوں کے مقدمات جو تھے آپ نے کورٹ میں پیش کیے اور وہاں سے کتنے لوگوں کو سزائیں ہوئیں۔ یہ تو نہیں کہ خالی آپ نے لوگوں کو اریسٹ کیا، اس کو چھوڑ دیا، پتہ نہیں وہ کہاں پر ہے۔ ٹارگٹ کلنگ کم ہوئی، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو ہے وہ 100% رائز کر گئی، جو کہ زیادہ خطرناک صورتحال ہے۔ ہم ایک بڑی چھوٹی مصیبت سے نکل کے بڑی مصیبت میں ہم پھنس گئے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس لیے ہم پہ بھاری پڑ رہے ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اسلحہ ہے ان کے ہاتھ میں، تو وہ بھی پھر اسلحے کی طرف اس طرف جاتے ہیں۔ اس طرح معاشرے میں تشدد کا رجحان بڑھتا ہے، اداروں پہ اعتماد ختم ہوتا ہے، عدالتوں پہ اعتماد ختم ہوتا ہے۔
اس ٹارگیٹڈ آپریشن کی زد میں پہلے ایم کیو ایم اور بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی آئی، اور صورتحال میں ڈرامائی تبدیلی اس وقت آئی جب سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر آصم حسین کو گرفتار کیا گیا۔ سندھ حکومت نے رینجرز کے بڑھتے قدم روکنے کے لیے صوبہ اسمبلی کی مدد حاصل کی اور رینجرز کے اختیارات وزیر اعلیٰ کی پیشگی اجازت سے مشروط کر دیے، لیکن وفاقی حکومت نے اس کو مسترد کر دیا۔ وزیر اعظم میاں نواز شریف اور وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ کے درمیان ملاقات میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ کراچی اور اسلام آباد میں سیاسی تناؤ بڑھ رہا ہے، جس نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی مفاہمتی پالیسی کو بھی داؤ پر لگا دیا ہے۔ بعض تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ صورتحال میں بہتری نہیں آئی تو حالات گورنر راج کی طرف جا سکتے ہیں۔ دوسری جانب رینجرز نے آج بھی 3 مشتبہ ملزمان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ترجمان کے مطابق اورنگی ٹاؤن سے گرفتار ملزمان کا تعلق کالادم تنظیم سے ہے۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
اور پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں اس برس نیم فوجی دستے فرنٹیئر کور یا ایف سی کے 43 اہلکار ہلاک، جبکہ جوابی کارروائی میں ایف سی نے 254 عسکریت پسندوں اور شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ تفصیل کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم کی زبانی۔
کوئٹہ میں ایف سی یعنی فرنٹیئر کور کے ترجمان کی جانب سے جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق سن 2015 میں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ایف سی پر 941 حملے ہوئے۔ ان حملوں میں ایف سی کے 43 اہلکار ہلاک اور 112 زخمی ہوئے۔ ترجمان کے مطابق ایف سی کی جوابی کارروائیوں میں عسکریت اور شدت پسند تنظیموں سے تعلق رکھنے والے 253 افراد ہلاک اور 52 زخمی ہوئے۔ بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں کے نتیجے میں بلوچ آبادی والے علاقوں میں جن ہلاکتوں کا دعویٰ کیا جاتا رہا ان کو بلوچ قوم پرست حلقوں کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ بڑی تعداد میں ایسی ہلاکتوں کو بعض قوم پرست حلقوں نے ماورائے قانون و عدالت قتل قرار دیا۔ اس حوالے سے بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما آغا حسن بلوچ کا کہنا ہے،
جو لوگوں کے بلوچ عوام کے تحفظات اور خدشات ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے، اسی لیے بارہ ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے مختلف پروگرامز میں، جدوجہد میں یا مختلف فورمز میں کوشش کی کہ بلوچستان میں جو ماورائے گرفتاریاں، جو گرفتاری ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔
ایف سی کے ترجمان کے مطابق بلوچستان کے مختلف علاقوں سے سرچ آپریشن کے دوران غیر قانونی اسلحہ اور گولہ بارود کی بھاری مقدار قبضے میں لے لی گئی، جن میں مختلف اقسام کے 1840 چھوٹے بڑے ہتھیار، 1,00,000 سے زائد مختلف ساخت کا ایمونیشن اور 14,000 کلو گرام بارودی مواد شامل تھے۔ ایف سی بلوچستان کے انسپکٹر جنرل میجر جنرل شیر افغان کا کہنا ہے کہ فورس کی مؤثر کاروائیوں کے نتیجے میں بلوچستان میں امن کی فضا قائم ہوئی ہے۔ اس حوالے سے زیارت میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا،
میں پورے وسوخ سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت بلوچستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے۔ آج بلوچستان میں امن کی وہ فضا نظر آ رہی ہے جو ہم سب نے بلوچستان میں 19 کی دہائی میں دیکھی تھی۔
ایف سی ترجمان کے مطابق رواں سال پاک افغان بارڈر پر 453 کلومیٹر پر مشتمل طویل خندق کی مرمت اور کھدائی بھی جاری رہی۔ ترجمان کا دعویٰ ہے کہ فرنٹیئر کور کی سلائی اور ترقیاتی اقدامات سے متاثر ہو کر رواں سال 625 فراری قومی دائرے میں شامل ہو گئے۔ تاہم بلوچ عسکریت پسند تنظیموں کی جانب سے فراریوں کے ہتھیار ڈالنے کے دعووں کو سرکار کا پروپگنڈا قرار دیا جاتا رہا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب آپ کی بات۔
سیروین کے تمام سننے والوں کو آپ کی بات میں صبر احمد کا سلام۔ گزشتہ ہفتے لاہور میں بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ اچانک طے پائے جانے والی ملاقات ہوئی۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ایک رہائشی کال کرتے ہیں اور اس ملاقات کے بارے میں اپنی بات کچھ اس طرح سے کر رہے ہیں۔
سردار امتیاز رام تراڑکھل، آزاد کشمیر۔ یہ جو مودی صاحب تشریف لائے ہیں لاہور میں اور نواز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، میرا موقف یہ ہے جی کہ امن کا راستہ کشمیر سے گزرتا ہے۔ ہندوستان کو مسئلہ کشمیر پہلے حل کرنا ہوگا، مگر مجموعی طور پر جب تک ہندوستان مسئلہ کشمیر حل نہیں کرتا اس وقت تک ہندوستان سے کوئی تعلقات معمول پہ نہیں آنا چاہیے، اور کشمیری قیادت کو، کشمیری لیڈرشپ کو ان مذاکرات میں شامل کیا جائے۔
سردار امتیاز کا موقف سنا ہم نے۔ صبح سندھ میں رینجرز کو دیے گئے خصوصی اختیارات کے معاملے پر آج کل حکومتی سطح پر بات چیت جاری ہے۔ سندھ ہی سے ایک سامع نے بھی ہمیں اس بارے میں اپنی رائے دی ہے۔
شہر بغان، تحصیل کیتی بندر، ضلع ٹھٹا، غلام سن گروڑی بلوچ۔ میرے خیال میں رینجرز کے سلسلے میں قانونی موشگافیوں اور پیچیدگیوں کو بیچ میں نہیں لایا جائے اور رینجرز کو احسن طریقے سے کام کرنے دیا جائے۔ رینجرز کی وجہ سے امن امان کا معاملہ کافی حد تک بہتر ہوا ہے اور مزید بہتر ہونے کی ضرورت ہے۔
کرکٹ کے بعض شائقین محمد عامر اور بھارت کے ساتھ کرکٹ تعلقات کے بارے میں اپنی رائے کچھ اس طرح سے دیتے ہیں۔
میں غلام اصل چاندیا بول رہا ہوں، ضلع تالکا کنٹری سے۔ میری پاکستان بال ریکویسٹ ہے کہ محمد عامر کو کیوں نہیں کھلایا جا رہا، اور جناب یہ جو ہیں، یہ جو پاکستانی کھلاڑی ہیں محمد عامر کے نام کہتے ہیں، اس کو مت کھلائیں۔ یہ محمد حفیظ ایک سال میں پتہ نہیں 10-12 جگہ رن آؤٹ ہو چکا ہے، وہ کھیلتا ہے، کہتا ہے کہ محمد عامر کو نہ کھلائیں، یہ کون سا انصاف ہے؟
میں عبدالقدیر ڈیرہ بگٹی ضلع کے ویبرائی سے بول رہا ہوں۔ میں بی بی سی کے ذریعے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شیر خان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ بھارت کی خاموشی صاف طور پر یہ بتاتی ہے کہ وہ پاکستان سے کرکٹ سیریز کھیلنا نہیں چاہتا۔
ہمارے کرکٹ سے دلچسپی رکھنے والے سامعین کچھ کرکٹ بورڈ سے ناراض دکھائی دیے۔ صبح سندھ سے بختاور احمد کال کرتے ہیں اور حکومت کے لیے اپنا پیغام دے رہے ہیں۔
میری گزارش ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اور اعلی حکام سے ڈسیبل لوگ ہیں، اس کا کیا حقوق نہیں بنتے؟ کیا وہ پاکستانی شہری نہیں ہے؟ اس کے جو برائے مہربانی ہماری یہی اپیل ہے کہ 2% کوٹا پہ عمل کیا جائے نوکریوں میں، اور ماہانہ وظیفہ وغیرہ مقرر کر دیا جائے۔
بی بی سی اردو سے پوچھا گیا یہ سوال۔
میں محمد نواز پشاور سے بات کر رہا ہوں، اور مجھے جانا یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا بی بی سی اردو کو میں آن لائن دیکھ سکتا ہوں؟
نواز صاحب کیوں نہیں، آپ ہمارے بی بی سی اردو کے ویب پیج bbcurdu.com پر جائیے اور وہاں پر تمام بی بی سی اردو کے ٹی وی اور ریڈیو پروگرامز کو آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ audioboom.com پر جا کر یا پھر audioboom نامی ایپلیکیشن یا ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں
اور فری لاگ ان کر کے بی بی سی اردو کے نام سے سرچ کیجیے گا اور وہاں سے بھی آپ کو ہمارے پروگرامز مل جائیں گے۔ چلیے اب سامعین کے علاقائی مسائل پر ریکارڈ کروائے گئے پیغامات کو شامل کر لیتے ہیں اور صوبہ بلوچستان کے ضلع کیج سے موصول ہونے والی یہ کال سنتے ہیں۔
میں عابد بات کر رہا ہوں بلوچستان کیج تربت، یہاں کیج تربت علاقے میں ایک گاؤں نزدیک میں گاؤں آیا، وہاں پانی کی قلت بہت ہے اور نہ کسی بندہ نہ کسی وزیر نہ کوئی بندہ نہیں آ رہا ہے۔
نور نبی بلوچ جن کا تعلق صوبہ سندھ کی ڈسٹرکٹ دادو سے ہے، ان کا پیغام بھی سماعت فرمائیے۔
ولیج غلام حسین گاڑی سے بات کر رہا ہوں، کوئی بھی سہولت نہیں ہے، نہ گیس ہے ہمارے پاس نہ پانی ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس دور میں بھی ہمارے پاس گیس کی سہولت موجود نہیں ہے۔
صبر احمد کے ساتھ یہ تھی آپ کی بات۔ زمین کے شمالی نصف کرے کے پاکستان سمیت کئی ملکوں میں نیا سال دہلیز پر کھڑا ہے، جبکہ سال 2015 کتاب وقت کا باب ختم بننے کو ہے۔ اس برس پاکستان میں سیاست اور میڈیا سے لے کر کھیل کے میدان تک کئی واقعات رونما ہوتے ہی متنازع بن گئے۔ ایسے ہی چند تنازعات کا احاطہ کیا ہے اسلام آباد سے نامہ نگار ہارون رشید نے، جن کی یہ رپورٹ سال کی سوتی جھلکیوں سے شروع ہوتی ہے۔
آپ نے 3 سال رہنا ہے، اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے، ہمیشہ کے لیے ہم نے رہنا ہے، تو ہمیں مت تنگ کرو، اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی انسینٹ بجا دیں گے۔
اس سال جون میں پاکستان میں سیاسی ہلچل اس وقت پیدا ہو گئی جب سابق صدر آصف علی زرداری نے پارٹی ورکرز کی حلف برداری کی ایک تقریب میں فوجی جنرلوں کو آڑھے ہاتھوں لیا اور یہ کہا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنے دائرہ کار سے تجاوز کر رہی ہے۔
آپ نے 3 سال رہنا ہے، اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے، ہمیشہ کے لیے ہم نے رہنا ہے، تو ہمیں مت تنگ کرو، اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی انسینٹ بجا دیں گے۔
سابق صدر کے اس بیان کے نتیجے میں ملک بھر میں گرما گرم بحث چھڑ گئی۔ وہ خود تو ملک سے باہر چلے گئے اور آج تک واپس نہیں آئے ہیں۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے برجیز طاہر کا اس بیان کے بارے میں کہنا تھا،
یہ زرداری صاحب کا جذباتی بیان تھا، سیاق و سباق سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے تو زرداری صاحب کو اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی۔ زرداری صاحب بھی ایک سیاسی کارکن ہیں اور ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے سے ایک سیاسی جماعت کے سربراہ بھی ہیں، وہ جمہوریت میں اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی، اس طرح کی باتیں مارشاء اللہ کے زمانے میں کی جاتی ہیں۔
جبکہ پیپلز پارٹی کی سسی پلیجو نے آصف علی زرداری کا دفاع کچھ یوں کیا،
الطاف حسین صاحب کی اسپیچز دیکھ لیں، ان کے دیکھ لیں، خواجہ آصف صاحب نے یہاں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر جس طریقے سے ہمارے ملٹری کو میرے خیال میں تنقید کا نشانہ بنایا، وہ کیوں بھول جاتے ہیں آپ؟ ان کو بڑے عجیب سے کانٹیکسٹ میں دیکھا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی جس عذاب سے گزری ہے، قربانیوں کا دور ہو یا ٹارگیٹ کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگایا گیا ہے، ظاہر وہ فیصلے بولتے ہیں۔
2015 میں پاکستان کا میڈیا خود بھی خبروں کا مرکز رہا جب ایک نئے ٹی وی چینل بول ٹی وی کی مالک کمپنی ایگزیکٹ کے بارے میں امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز میں بین الاقوامی سطح پر جعلی ڈگریاں دینے کا انکشاف کیا گیا۔ کمپنی کے مالک شعیب شیخ نے اس کو بول ٹی وی کے خلاف ایک سازش قرار دیا۔
تو یہ بول کی کہانی ہے، آپ اس کو ایگزیکٹ کی کہانی نہ سمجھیں، یہ ایگزیکٹ کی کہانی بنا کر پریزنٹ کی جا رہی ہے۔
اس اسکینڈل کے سامنے آنے کے چند دن بعد ہی حکومت نے ایگزیکٹ کمپنی کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے اس کے مالک کو گرفتار کر کے تمام اکاؤنٹس منجمد کر دیے، جس کے بعد بول ٹی وی لانچ ہونے سے پہلے ہی بند ہو گیا اور تاحال بند ہے۔ بول ٹی وی کے بند ہونے کی وجہ سے اس میں کام کرنے والے سینکڑوں صحافیوں کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان میں سے ایک کا کہنا تھا،
بچوں کی 2-3 مہینے کی فیس ہے جو نہیں دی گئی، پر معلوم مکانے کہہ دیا کہ گھر خالی کر دو۔
ایک خبر جو سال بھر زبان زد عام رہی وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی ٹی وی اینکر ریحام خان سے شادی تھی۔ جنوری میں جب یہ خبر سامنے آئی تو پاکستان کے تمام میڈیا چینل 24 گھنٹے بس اسی کا ذکر کرتے نظر آئے۔
میں شادی کر لوں،
عمران خان صاحب نے دلہا، بالکل دلہا کا روپ دھارا ہوا ہے، شیروانی انہوں نے زیبتن کی ہوئی ہے،
دلی آ گئی ہے اور آپ کو بتائیں کہ ڈی جے بٹ اب سے کچھ دیر بعد بینڈ باجا بارات لے کر وہاں پر پہنچنے والے ہیں۔
عمران خان اور ریحام خان سال بھر ٹی وی سکرینز کی زینت اور ٹاک شوز کا موضوع بنے رہے، تاہم شادی کے 10 ماہ بعد ہی جب دونوں نے طلاق کا اعلان کیا तो एक बार फिर हर तरफ चेमेगोइयां शुरू।
बीवी की बात नहीं सुनेगा तो कहां जाएगा।
घर घर का मौजू बनने वाली इमरान और रेहम की जोड़ी टूट गई।
किसी की जाती जिंदगी के ऊपर इस तरह की बात करनी आपको शर्म आनी चाहिए।
ऐसे में कुछ लोगों का ये भी कहना था कि मीडिया को किसी की जाती जिंदगी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। इस मुतनाजा शादी के बारे में इस्लामाबाद के बाज रिहायशियों का कहना था,
हमारी दुआएं थी दोनों के साथ के जोड़ी बनती बनी रहती।
और ये भी उनका अपना घरेलू मसला था, इसको उठा के आसमान तक ले जाना किसी शहरी का या किसी भी फर्द का हक नहीं बनता।
इमरान खान ने भी जब रेहम खान से शादी की थी तो उन्होंने वो खुद भी बहुत प्रमोट किया था। अगर वो खुद इतना शायद प्रमोट ना करते तो लोग भी शायद इसके ऊपर होने पे शायद इस तरह ना करते।
इस साल की बड़ी मुतनाज़ा खबरों में से एक अफगान तालिबान के सरबराह मुल्ला मोहम्मद उमर की हलाकत की खबर का सामने आना था, जिसके बाद अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान शुरू होने वाला मुज़ाकराती अमल रुक गया।
बरतानवी नशराती इदारे का दावा है कि तालिबान रहनुमा मुल्ला उमर के मरने की इत्तला मिली है। बीबीसी ने दावा किया है कि तालिबान रहनुमा मुल्ला उमर के
मौत के दो साल बाद जब ये खबर लीक हुई तो चंद माहिरीन का कहना था कि ऐसे वक्त में इस बात के सामने आने का मकसद मुज़ाकरात को सबोताज करना था। अफगान अमूर के माहिर रहीमुल्ला यूसुफ़ज़ई का इस खबर के असरात के बारे में कहना था,
अगर ये खबर अभी ना आती कि मुल्ला उमर का इंतकाल हो गया है तो आगे जाकर ये खबर बाहर निकलनी थी, तो शायद अगर ये मकसद था कि मुज़ाकरात को नाकाम बनाया जाए तो मुज़ाकरात में वैसे भी पेशरफ्त हासिल करना मुश्किल था। आगे जाकर ये खबर अगर लीक होती तो फिर भी मुज़ाकरात रुक जाते, तो ये खबर तो बिलआखिर बाहर निकलनी थी।
पाकिस्तान में साल की मुतनाज़ा तरीन सजा शायद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले शफकत हुसैन की थी। जिसके बारे में हकूक इंसानी की तंजीमें कहती रहीं कि इर्तकाब जुर्म के वक्त वो कम उम्र थे, लिहाजा उन्हें सजाए मौत कम से कम नहीं दी जा सकती। हुकूमत ने इस एहतजाज को नजरअंदाज किया, बल्कि अब तक 333 अफराद को फांसियां दे चुकी है। हकूक इंसानी की मारूफ कारकुन और कानून दान आसमा जहांगीर का इस मुतनाजा सजा के बारे में कहना था,
तो मेरा ख्याल है कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट ज्यादा है, और वैसे भी आप देखें कि टेररिस्ट कम फांसी लगे, आम जो क्रिमिनल्स हैं मुलजिम हैं उनको ज्यादा फांसी लगाई गई। और मैं तो यहाँ पे कई सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, मेरा तो कम से कम फेथ इस लीगल सिस्टम में नहीं है। मैं समझती हूँ कि यहाँ पे फांसी की सजा देना एक बहुत संगीन जुर्म है, क्योंकि यहाँ गलतियों का बहुत इम्कान है और रोजाना हम ये चीजें देखते हैं।
आसमा जहांगीर का शफकत हुसैन की सजा के बारे में कहना था,
देखिए मैं आपसे शफकत हुसैन या किसी एक केस की बात नहीं कर सकती, इसलिए क्योंकि मैंने किसी को जाके वेरीफाई नहीं किया, मगर मैं तो सारी फांसियों के खिलाफ हूँ। और मैं ये समझती हूँ जिस मुल्क के अंदर आपने ये सहूलत दे दी अमीर और कबीर को कि वो जाके माफीनामा कर ले, तो बाकी लोग जो रह जाते हैं वो वही होते हैं जिनके पास ना कोई इन्फ्लुएंस होता है ना पैसे होते हैं। सिर्फ टेररिज्म में माफी नहीं है, बाकी तो माफी है।
अब बात करते हैं साल के सबसे ज्यादा मुतनाज़ा इश्तिहार की, और वो था मानए हमल के लिए तैयार किया गया जोश का इश्तिहार।
यार ये सब कैसे,
जिंदगी में जोश लाओ।
मीडिया अमूर पर लिखने वाले फसीह जका से पूछा कि नेक मकसद के लिए इस किस्म के हसास मौजूदात पर इश्तेहार काबले कबूल कैसे बनाए जा सकते हैं।
ये एड जिस तरह फ्रेम हुआ था ये एक और तरीके से फ्रेम हुआ था, और खैर ये भी आई मीन दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, ये भी होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में जो ये पर्टिकुलर एड था वो इट डिड टू मच टू सून, देयर वर जस्ट टू मेनी थिंग्स दैट वर इन्वॉल्वड इन इट। अगर आप देखें जो उस एड का प्राइमरी मॉडल थी, शी इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ लस्ट, whereas in the past they use average people. Jo masla hai contraception ka Pakistan mein khaaskar is like to get it unko zara zyada sochna chahiye tha, because this is a very critical area for Pakistan. Jo hamara unchecked growth hai, people are not informed, and in some ways it puts a lot more pressure on the rest who are actually doing it as a public health initiative, who are doing it for multiple other reasons, population growth, nation building, jo bhi hai. So थोड़ा बहुत आई थिंक देर इज अ फॉल्ट ऑफ द एड मेकर्स, लेकिन एट द सेम टाइम जो उसका रिएक्शन है वो अनरीजनेबल।
2015 میں یہ تمام تنازعات موضوع بحث رہے، لیکن توقع ہے کہ آئندہ برس بھی ان میں سے بعض کی بازگشت سنائی دیتی رہے گی۔ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
2015 کا آخری سیربین یہاں ختم ہوا۔ آج پروگرام ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر فیاض احمد، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ٹام وارڈ، اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ عمر آفریدی اور سیربین کی ٹیم کو اجازت، خدا حافظ اور آنے والا سال مبارک۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ۔
پاکستان کے شہر لاہور میں پولیس نے تین خواتین کے اپنے بچوں سمیت شام جا کر شدت پسند گروہ دولت اسلامیہ میں شمولیت کی خبروں کی تصدیق کر دی ہے۔ پاکستان کی سنت میں حزب اختلاف نے پی آئی اے آرڈیننس کے خلاف آئینی قرارداد اکثریت رائے سے منظور کر لی ہے۔ بحرین میں ایک عدالت نے گزشتہ برس ہوئے جان لیوا بم حملے کے ملزمان میں سے ایک کو سزائے موت اور 20 کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ ترک صدر نے اپنے سال نو کے پیغام میں کہا ہے کہ وہ کردوں کی عسکریت پسند تنظیم پی کے 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 خلاف اپنی کاروائیوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر پیرس اور بیلجیم سمیت یورپ کے کئی بڑے شہروں میں سال نو کی تقریبات منسوخ کر دی گئی ہیں اور سیکیورٹی سخت ہے۔ اقوام متحدہ کے ریفیوجیز کے ادارے کے سربراہ نے تارکین وطن کے بحران پر یورپی یونین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے سفارتی ناکامی کو اس کی بنیادی وجہ قرار دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔